السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 3738. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اصحاب کی فضیلت پڑھ رہے تھے اور انہی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تو اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. پچھلی دفعہ ہم نے چند صحابہ کی پڑھی تھی، جس میں اسامہ بن زید، زید بن حارثہ بھی تھے، ام ایمن کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ہم نے پڑھا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں سے محبت تھی، اور یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملا کہ محبت صرف اس بنا پر نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بہت خوبصورت ہو، کوئی بہت اعلیٰ خاندان کا ہو، کسی کا بہت اونچا نصب ہو. نہیں، بلکہ یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حالانکہ وہ ان کے والد کی کنیز تھی ام ایمن، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا درجہ دیا کہ چونکہ انہوں نے ان کی پرورش کی تھی، تو ان کو بالکل والدہ کے برابر درجہ دیا گیا. یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جنہوں نے بھی ہماری پرورش میں حصہ لیا ہو یا ہمیں تھوڑا بہت بھی کیئر کیا ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ان کا رسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو جس طرح سے بھی ہو سکے کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کریں یا دینے کی کوشش کریں یا پھر ان کی خدمت کریں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. آج ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا آج نام آیا ہے اور اس کے بعد دوسرے صحابہ رہیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ان کی سیرت پڑھیں تو دو تین کلاسز ہماری انہی کی سیرت میں لگ رہے ہیں، ڈیٹیل اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی بات، جو مشہور چار عبادلہ جن کو کہتے ہیں، جو ینگ سے لڑکے تھے صحابہ، جن کو ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں عبادلہ کے نام سے جانا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور عبادلہ مطلب وہ چار عبداللہ جو بہت مشہور ہوئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ارد گرد تھے، یعنی بہت قریب رہے، جنہوں نے کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا، جو بہت پسندیدہ تھے، محبوب تھے لوگوں کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. تو ان مشہور عبادلہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پہلا نمبر عبداللہ بن عمر کا ہی آتا ہے، سیکنڈ نمبر عبداللہ بن عباس کا. لیکن بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے ان کا نام رشتہ داری کی بنا پر پہلے لایا جاتا ہے، ورنہ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر ہی آتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہم جانتے ہیں کہ یہ نہایت ہی پرہیزگار، بہت زیادہ ہی متقی تھے. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، یا بعض سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے، یا بعد میں کیا اسلام قبول، بہرحال واللہ عالم. لیکن جب یہ مدینہ آئے تو بہت ہی ینگ سے تھے، بالکل نوجوان تھے، کہ یہاں تک کہ ان کو جنگ بدر میں شامل نہیں کیا گیا ان کی کم عمری کی وجہ سے. لیکن رسول اللہ سے بہت کچھ، یعنی بہت ہی باریکی سے، یعنی بہت ہی کین آبزرور تھے، سمجھے، رسول اللہ کی ہر بات کو بہت باریکی سے سنتے، غور سے دیکھتے سنتے، اور اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، آبزرو کر لیا کرتے تھے. اسی لیے جو مقصرین صحابہ جس کو کہتے ہیں، مقصرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، تو ان میں عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے ماشاءاللہ. تو مقصرین میں سے تھے، یعنی کثرت سے احادیث روایت کی. ان کو بعض تاریخ نگاروں نے فقیہ الامت کا لقب بھی دیا ہے، کہ امت کی فقیہ، یعنی چونکہ مسئلے مسائل بھی بہت جانتے تھے، جو رسول اکرم کی زندگی میں مسلسل ساتھ میں رہے آپ کے ساتھ، اور ینگ ایج سے ساتھ تھے، تو ہر چیز کو یاد بھی رکھا، ہر بات کی حکمت اچھی طرح جانتے تھے. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی ان کے اور ان کے فادر کے بارے میں، یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، یعنی بدلتے دیکھا مطلب یہ نہیں ان کی زندگی کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا یا طور طریقہ، یہ سب بدلتے دیکھا ہے. جس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ میں بہت غربت تھی، لیکن بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت فراوانی سے دولت آتی چلی گئی، تو لوگوں نے اپنا جو رہنے کا طریقہ تھا وہ بھی بدل لیا، یعنی آرام آسائش وہ اپنے لیے پیدا کر لی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو بدلتے دیکھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، لیکن صرف عمر اور ابن عمر، انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، یہ وہی طریقے پر چلتے رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی آتا نیا، کوئی پرسن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں، تو لوگ اسے ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر کا پتہ دیتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کو دیکھو، وہ جس طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، ایگزیکٹ رسول اللہ کی وہ کاپی کرتے ہیں، یعنی اتنا وہ فالو کرتے تھے سنت کو کہ کہا جاتا ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں کسی جگہ پر اترے تھے اور رفع حاجت کے لیے گئے تھے، تو اگر ان کو حاجت نہ بھی ہوتی تو اسی جگہ اترتے اور جاتے اور اس کو فالو کرتے تھے، جہاں آپ نے آرام کیا تھا راستے میں وہیں آرام کرتے تھے، جہاں سواری روکی تھی وہیں سواری روکتے تھے، ایون حدیث رسول بیان کرتے وقت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کی تھی، جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ حدیث سنا رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا بٹن کھول دیا اوپر کا کرتے کا، اور جب حدیث سنا چکے تو کہا کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی تو آپ کے کرتے کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسی کو فالو کر لوں۔ ایون جب حدیث سناتے وقت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تھا تو آپ بھی مسکراتے تھے کہ جب ہم نے حدیث سنی تھی تو رسول اکرم مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی محبت تھی نا یہ، یعنی انتہا سے زیادہ، جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے کہ جب ان کے والد امیر المومنین تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی دوسرا حج نہیں کرے گا، نہ حج قران نہ حج افراد، سب لوگ حج تمتع کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ خود عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے آئے، حج کا احرام باندھا اور اعلان کیا کہ میں نے حج قران کا احرام باندھا ہے، جو بھی حج قران کا احرام باندھنا چاہے میرے ساتھ چلے، تو لوگ آئے اور ان کو سرزنش کرنے لگے یا تھوڑا سا ڈانٹنے لگے کہ تم جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے والد عمر بن خطاب جن سے سب ڈرتے تھے کانپتے تھے اور تمہارے والد امیر المومنین ہیں، تم ان کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کون امیر المومنین اور کون عمر بن خطاب، میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا یا پیروی کروں گا، کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ تم فلاں فلاں ہی حج کرو، جب اجازت دی گئی ہے جس کی جو سہولت ہے وہ اس حساب سے احرام باندھے، چاہے حج قران کا، چاہے حج افراد کا، چاہے حج تمتع کا۔ آخرکار عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور آپ نے کہا کہ جو جیسا احرام باندھ کر حج کرنا چاہے وہ حج کرے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ تھے صحابہ کہ جو ان کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکی، ان کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکا، ان کو ان کے ارادوں میں متزلزل نہیں کیا جا سکا، وہ حق کے گواہ تھے، ہر حال میں حق کہنے والے، کبھی سرنگو نہیں ہوئے، کبھی باطل کے آگے جھکے نہیں، جان دی لیکن سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی بہادری تھی۔ ایون جو حجاج بن یوسف، جس نے جو ان کی حق گوئی کی وجہ سے ڈرتا رہتا تھا، اور سبحان اللہ کبھی حکومت کا کوئی جو بھی ان کو عہدہ دیا گیا، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت ہی فورس کیا۔ کہتے تھے مدینہ میں ایک رات کا ذکر تھا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کی گفتگو ہوئی اور علی رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ فورس کر رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ مطلب میں مجھ سے انکار بھی نہیں کیا جا رہا تھا، شرمندہ ہو رہے تھے کہ وہ اتنے بڑے ہو کر بار بار مجھے کہہ رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں اور میں نہیں کہتا جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یعنی کچھ ایسا مبہم انداز میں جواب دیا کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور کہا جاتا کہ دوسرے دن صبح صبح بغیر کسی کو بتائے مکہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ غائب تھے، تو یعنی آپ دیکھیں کیسے انہوں نے بچنا چاہا عہدے سے، یعنی کوئی عہدہ لینا گوارا نہیں کیا، کبھی کہیں کسی جگہ کی گورنرشپ گوارا نہیں کی، کوئی عہدہ نہیں لیا، اس لیے بہت ہی بے باک اور حقگو تھے۔ تو اسی بنا پر جو بعد میں آنے والے جتنے جو اس زمانے کے پھر حکمراں تھے وہ ان سے ڈرتے رہے، اور اسی بنا پر حجاج بن یوسف نے کہا جاتا ہے کہ زہر میں بجھا ہوا تیر حج کے دوران ان کے جسم میں کہیں چپ ہو دیا تھا، کسی کو اس پر ہائر کیا تھا اور ان کو شہید کروا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو علم، زہد اور تقوی میں یکتائے روزگار تھے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ماشاءاللہ. اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کروایا. 73 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 86 یا 84 تھی، اس سال شہادت پائی، اور حج ہی کے موقع پر شہادت پائی، کیونکہ حج کے دوران ہی ان کو وہ تیر چبھویا گیا تھا. اور ایک نہیں ہم کو ایسے کئی واقعات ملتے ہیں. تو جو چار عبادلہ مشہور ہے، جس میں عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ چار عبادلہ تاریخ میں، ہسٹری میں بہت مشہور ہوئے. اور آپ امیجن کریں گے کہ ہسٹری میں عبداللہ نام کے کتنے لوگ تھے، صحابہ اور تابعین. بس کہا جاتا ہے کہ صحابہ اور تابعین میں کم سے کم، صرف صحابہ اور تابعین کی بات بتائی جا رہی ہے، ابھی تبع تابعین کی بات نہیں ہے، 1500 سے زیادہ، 1500 سے زیادہ عبداللہ گزرے ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبدالرحمن یہ نام بہت پسند ہے، تو ہر کوئی عبداللہ ہی نام رکھتا تھا. اور ویسے بھی زمانے جاہلیت میں بھی عبداللہ نام رکھے جاتے تھے. اور سب سے پہلے، سب سے بڑے عبداللہ کون تھے آپ بتائیے؟ عبداللہ اور کس کا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے عبداللہ اور کس کا نام تھا؟ مجھے لگ رہا تھا یاد نہیں رہا ہوگا آپ لوگوں کو، یہ یاد نہیں ہوگا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے آپ لوگوں کے علم میں. سب سے پہلے عبداللہ تو ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا. بعض سے ویسے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا، ابو بکر کا عبداللہ، یا ان کا نام ہی عبداللہ تھا. تو پہلے عبداللہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو ہسٹری میں عبداللہ بہت گزرے ہیں، اور یہ نام ہر ایک کا پسندیدہ ہے. مجھے لگتا ہے ہر گھر میں ضرور آپ کو ایک عبداللہ ضرور ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کہنے میں، یعنی پکارنے میں، بولنے میں بھی نام بہت آسان ہے، اور نام بہت ہی خوبصورت اس کے معنی ہے کہ اللہ کا بندہ. تو یہ نام واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یا ٹائٹل کیا ہوگا بھلا کہ کسی انسان کو اس طرح سے پکارا جائے کہ اے اللہ کے بندے. سبحان اللہ، واقعی میں بہت خوبصورت نام ہے. جی تو آئیے اب حدیث دیکھتے ہیں ہم. اچھا، حدیث دیکھنے سے پہلے ایک اور بھی بات کا ذکر کر لیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ، ان کے اندر زہد اور تقویٰ بہت زیادہ تھا، لہٰذا یہ شادی سے بہت گھبراتے تھے، شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ان کی بہن جو تھی حفصہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بہت فورس کیا ان کو کہ شادی کر لو، اور انہوں نے کس طرح سے اکسایا کہ دیکھو تم چاہتے ہو اگر کہ تمہارے بعد بھی نیکی کا کام چلتا رہے، اس کا اجر تمہیں ملتا رہے، لہٰذا تم نکاح کر لو تاکہ تمہارے جو بچے ہوں گے وہ نیکی کا جو بھی کام کریں گے اس کا اجر بھی تمہیں ملتا رہے گا. تو اسی بنا پر بہت لیٹ انہوں نے شادی کی تھی، جلدی شادی نہیں کی. اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر پھر انہوں نے کسی خاتون سے نکاح کیا. کہا جاتا ہے ان سے جو بیٹے ہوئے، جن کا نام سالم تھا، سالم بن عبداللہ کہلائے وہ، تو وہ اتنے مشہور ہوئے، کہا جاتا ہے کہ جو فقہائے سبا ہم کہتے ہیں نا، یعنی جو مدینہ کے جو مشہور امام گزرے ہیں، بہت زیادہ مشہور، یعنی جو اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ یعنی صرف اگر فقہائے سبا کہتے تو لوگ جان جاتے تھے کہ یہ ان خاص لوگوں میں آتے ہیں. تو ان میں ان کا شمار ہوتا تھا سالم بن عبداللہ کا، انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور فقیہ، یعنی فتویٰ دینے والے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور بہت مشہور تھے. اور بہت ساری چیزیں ان سے مروی ہیں سالم سے، جن کا ان کا نام سالم تھا، جو کہ عبداللہ کے بیٹے تھے پہلے، سمجھے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی بہن کا مشورہ ان کے لیے کتنا کارگر ثابت ہوا، اور انہوں نے نکاح کیا، تو اس کی وجہ سے الحمدللہ نیک اولاد ہوئی. اور وہ نیک اولاد کس طرح سے والدین کے لیے پھر صدقہ جاریہ بنتی ہے ماشاءاللہ. کہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہی مشہور ہوئے سالم، اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے فقہ کی وجہ سے، انہیں جو جس طرح سے وہ فتاوی دیتے تھے. تو اس طرح سے نیک اولاد آپ دیکھیں کس طرح سے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں. ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جب بھی کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا. میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ میں ان دنوں کنوارا تھا یعنی ان میرڈ، اور نو عمر بھی تھا۔ میں آپ کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا، تو میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا کہ مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلدار کنویں کی طرح پیج در پیج تھی، یعنی اس طرح سے وہ جیسے بھول بھلیاں ٹائپ ہوتی ہے نا، اس طرح سے کنویں ہی کی طرح اس کے بھی دو کنارے تھے، اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار۔ اس کے بعد مجھ سے ایک دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ کھا، میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، اپنی بہن سے۔ حفصہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، انہیں کے بیٹے سے بیان ہے۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سالم نے جو ان سے زہری نے ان سے سالم نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، عبداللہ نیک آدمی ہے، ان عبداللہ رجل صالح۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا لقب ملا اور کتنی اچھی بات سیکھنے کو ملی۔ ایک ہی حدیث یہاں پر لائی گئی ہے، یعنی امام بخاری کو ان کے معیار پر ایک ہی حدیث ملی، حالانکہ ویسے ہم جانتے کہ بہت ساری احادیث ایک تو عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہیں اور ان کے بارے میں بھی مروی ہیں، اور یہاں چاہے تو وہ حدیث بھی لائی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا تھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور جس کی مثال رسول اللہ نے مومن کی سی دی تھی کہ مومن کی مثال بھی اسی درخت کی مانند ہے، تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمارا ذہن دور جنگلوں کی طرف بھٹک گیا اور ہم کو یعنی نزدیک کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، ہم سوچنے لگے لیکن جواب نہیں دے پایا کوئی۔ تو اس وقت بعد میں رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تب عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا جب واپس جانے لگے کہ میں جانتا تھا ابا جان کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کہا کیوں نہیں بیٹا، تو کہا کہ جب آپ بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہنا۔ تو سبحان اللہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بچپن سے کتنے آداب معلوم تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسے یعنی صحابہ سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بچپن تھا ان کا یا ان کا جو وہ دور گزرا، یعنی کتنے ویل مینرڈ، کتنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے والے، بزرگوں کی عزت کرنے والے، اور یعنی آگے بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے تھے اور مجلس میں بھی پہلے اجازت لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو ان کو وہ جواب بھی یاد تھا ماشاء اللہ، اس سے پتہ چلے کہ وہ ذہین بھی تھے الحمدللہ، کتنی جلدی ان کا ذہن گیا۔ دوسری چیز، انہیں آداب اور اخلاق کتنے بہترین تھے کہ بڑوں کے ادب کی وجہ سے جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا۔ اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی جو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی رسول اکرم نے ان کو، کہ عبداللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، لیکن اگر ہو سکتا اگر وہ رات میں نماز پڑھا کرتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ نماز پڑھا کرتا تو اچھا ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیں لو کا لفظ آیا ہے، جیسے کل ہی ایک سوال آیا تھا مجھے کہ جیسے کہ اگر کا لفظ شیطان کا ہوتا ہے، تو شیطان کا ہوتا ہے لیکن وہ اس صورت میں کہ جب آپ کے یعنی جو کام ہو چکا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ارے اگر میں ایسا کر لیتا، تو اب جو ہونا تھا تو ہو چکا اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اس وقت اگر آپ بار بار یہ کہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو تب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اگر کوئی ایسا کام ہو جائے اور جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس کے لیے بس قدر اللہ ہوا ما شاء فعل، کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا تو ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا، تو وہ لفظ پھر شیطان کے لیے ہوگا کہ شیطان کا لفظ پسندیدہ ہے وہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لفظ بھی لو کا لفظ، لیکن بار بار اس کو استعمال کرنا اور یہ سوچ کے کرنا کہ ایسا میں ایسا کر لیتا تو یعنی پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، توکل اپنے آپ پر ہو جاتا ہے کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں رسول اکرم نے لو کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں کس کے استعمال کیا، نیکی کے لیے استعمال کیا، یعنی ان کو کوئی ایک نیکی کے اوپر ابھارنے کے لیے، کوئی ایک نیک کام کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، کہ عبداللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، یعنی صالح لڑکا ہے، نیک لڑکا ہے، کاش وہ رات میں تہجد پڑھا کرتا. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک نہیں کئی صحابہ نے گواہی دی. یہ تو ان کے بیٹے ہیں جو گواہی دے رہے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کے بعد وہ تہجد انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، کبھی نہیں. ایون کہا جاتا ہے کہ وہ جو فرائض کی جو پابندی تھی، یعنی نمازوں کی پابندی، اس طرح کیا کرتے تھے. اور ان کا بہت مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، کہ وہ ایک بار فجر کی نماز میں ان کی تکبیر اولی مس ہو گئی، یعنی جب جو اقامت کھڑی ہوتی ہے نا، جس کو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ والی اقامت ان کی مس ہو گئی. یعنی ایسا نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، صرف اقامت ان کی مس ہوئی اور تھوڑا سا لیٹ پہنچے وہ، حالانکہ بھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زود و کوف کیا، اپنے آپ کو سرزنش کی اور اپنے نفس کو برا بھلا کہنے لگے کہ اے نفس، تو اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ تو اتنا لیٹ مسجد میں داخل ہوا. اور اس کے بعد کہا جاتا کہ کئی غلام آزاد کیے، کئی روزے رکھے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا آپ دیکھیں ان کا معمول کیسا تھا، کہ جب وہ نیکی کے خلاف، یعنی نیکی کا جو اعلیٰ معیار ہے اس سے تھوڑے سے نیچے کا کام کر لیتے تھے، یعنی نیکی ہی کرتے تھے لیکن تھوڑی سی کم درجے کی نیکی، تو اس پر بھی وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتے تھے، اس پر بھی وہ اپنے آپ کو زود و کوب کرتے تھے. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم تھوڑا سا کمپیئر کرتے جائیں اپنے آپ کو، کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر بھی کہتے کہ کیا ہوا، چھوڑ دیا تو صرف ایک ہی بار تو ہوا، یہ تھوڑا سا تو کیا، کیا ہوا اگر ایک دن تہجد نہیں ہوئی، یا کیا ہوا ایک دن فجر نہیں ہوئی. یعنی اس طرح سے جب بہانے بنائے جاتے ہیں تو پھر ہر چیز کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. شیطان یہ کہہ کر ہم کو پتہ نہیں کیا کچھ ہم سے کروا لیتا ہے، اور کتنی ساری حدودیں وہ پھیلانے لگاتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو. تو جو تقوی کی زندگی ہوتی ہے، جو نیکی کی زندگی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عزیمت کی راہ، یعنی جس میں آپ ہمیشہ عزیمت کی راہ اپنائیں، نہ کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. نیکیوں میں، عبادت میں، تقوی میں اپنے سے ہمیشہ اونچے لوگوں کو دیکھا کریں، تاکہ ہمارے اندر وہ عظمت اور وہ عظیمت پیدا ہو سکے انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، رات میں بہت کم سوتے تھے، نیکی میں ہمیشہ آگے رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے انگور کی خواہش ہو رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کے بعد بہت سارے مال سے بھی نوازا تھا کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مال بزنس میں لگا دیا تھا، اور خود رسول اللہ کی احادیث کو عام کرنے میں لگے رہتے تھے. یعنی تعلیم اور تعلم میں وہ اس قدر لگے رہے کہ انہوں نے کبھی اپنے بزنس کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالی نے ان کو بہت برکت دی تھی ان کے مال میں. تو جب بیمار ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ انگور کی خواہش ہوئی. تو جب انگور لائے گئے ان کے پاس تو کہا جاتا ہے کہ دروازے پر سائل آ گیا، اور یہ انگور جو ہے ان کے غلام نے خود اپنے پیسوں سے خرید کر لایا تھا، کیونکہ کبھی بھی وہ چیز اکیلے نہیں کھاتے تھے، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے وہ انگور مل نہیں رہا تھا، بہت مشکل سے انگور ملے. تو جب ان کے غلام نے اپنے خود کے پیسوں سے خرید کر لائے تو کہا جاتا ہے کہ سائل آ گئے، تو سائل کو دے دیے. تو غلام ان پر تھوڑے ناراض ہوئے کہ آپ کو خواہش ہو رہی تھی تو آپ نے اسے استعمال کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے آتا ہے کہ ان کی بیوی بعض وقت ان سے پریشان ہو گئی تھی کہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، راستے سے چلتے چلتے کسی کو بھی جو سائل ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتے تھے، اور اپنے کھانے پر ان کو شریک رکھتے تھے، اپنے کھانے کے ساتھ ان کو بھی شریک رکھتے تھے، یعنی کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. تو ان کی بیوی ایک بار زچ ہو کر کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز بناؤں اور آپ کے لیے بناؤں اور آپ ہی وہ کھائیں، تو کبھی تو ایسا ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکا. وہ کہنے لگی ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرد ہوتا تھا جس کو وہ کھانے کے لیے ساتھ میں لے کر آتے تھے. اور اسی بنا پر وہ انگور کہا جاتا ہے. ان کے غلام نے تین دفعہ پھر انگور خرید کر لائے، اور ہر بار سائل آتا گیا اور سائل کو دیتے چلے گئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی نیکی تھی. یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے نا، آپ شروع میں دیکھیں کہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے، صحیح بخاری کی تشریح میں بتائی گئی ہے کہ 1000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرایا. آپ سوچیں کہ ان کا تقوی اور نیکی کا کیا معیار ہوگا، یعنی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا معیار. سبحان اللہ، تو کیسی ان کی نیکی اور کیسے ان کا تقویٰ ہوگا کہ جس کی گواہی ہر کوئی دیتا تھا، اور کبھی انہوں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، کوئی دنیا بھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. سبحان اللہ، ان کے والد بھی آپ دیکھیں کیسے تھے، کہ انہوں نے جو 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے، اس میں اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا. یعنی والد اور بیٹا دونوں کتنے نیک، اور پھر ان کے آگے ان کے بیٹے سالم، وہ بھی کتنے نیک ماشاءاللہ. نیکی کا کتنا اثر ہوتا ہے اور تقوی کا کتنا اثر ہوتا ہے. اور یہ جو نیچے آ رہا ہے کہ ان عبداللہ رجل صالح, کہ عبداللہ نیک آدمی ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ کی زبان سے یہ خطاب ملنا کسی کو, یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے اصل میں. اور انہوں نے اس کا پاس و لحاظ بھی رکھا کہ آخر وقت تک اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا ان کی زندگی میں کہ وہ پیچھے ہٹے ہوں نیکی میں, یہ تھوڑا سا ڈامڈول ہوئے ہوں. نہیں, ہر حال میں حق بات کہنے والے, ہر حال میں حق کو سپورٹ کرنے والے اور باطل کی مخالفت کرنے والے, چاہے اس وقت کے جیسے بھی جلاد لوگ رہے ہوں جو ان کے دشمن تھے یا جو ان کے خلاف تھے, لیکن کبھی وہ ان کے آگے جھکے نہیں اور کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. سبحان اللہ, صرف نیکی کی راہ میں آگے بڑھتے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تہجد پڑھنا پڑے گا. کیونکہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں تہجد کا جو ہم کو ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہجد کی تاکید آپ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کے جو صالح لوگ تھے, جو نیک لوگ تھے, ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے, یعنی وہ تہجد گزار تھے. اور یہاں پر بھی دیکھیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے صالح کہا, یعنی جو تہجد پڑھتا ہے پھر مطلب وہ صالح ہوگا, نیک ہوگا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ تہجد سے جہنم سے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ کثرت سجود ہیں. جیسے کہ جو ربیہ بن کعب تھے صحابی, ینگ سے لڑکے تھے, اور رسول اللہ کی وضو کا پانی وہ اس کا انتظام کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروا رہے تھے رات میں تہجد کے وقت یا فجر کے وقت, تو رسول اکرم نے خوش ہو کر ان سے کہا تھا کہ مانگ اے ربیہ, کیا مانگتا ہے؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یا رسول اللہ جنت میں. مرافقت کا لفظ آیا تھا کہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. تو رسول اکرم نے کہا کہ کچھ اور چاہو, کچھ اور مانگو. تو کہا کہ نہیں, تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ وہی چاہتا ہوں. تب انہوں نے رسول اکرم نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سجود انسان کو رسول اللہ کا ساتھ بھی دیں گے, جہنم سے رکاوٹ بھی بنیں گے, جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. اور یہ کثرت سجود فرائض کے علاوہ نوافل ہی سے ہو سکتے ہیں. تو یہ نفل نماز, تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کے بعد نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں. سبحان اللہ, پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو کتنی واضح ہے یہ حدیث, جس میں پتہ چل رہا ہے کہ تہجد کتنا بڑا درجہ عطا کرتی ہے انسان کو. اگر کوئی تہجد گزار ہو, یہ تہجد پابندی سے پڑھے, تو مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ, ماشاءاللہ ہماری کلاس تو اتنی سالوں سے چلی نا, اب آپ تو وہ درجے پر نہیں رہے ماشاءاللہ, آپ لوگ تو سارے کے سارے الحمدللہ ایک ٹیچر ہیں, دیکھا جائے تو ٹیچر کے درجے پر ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اب کسی کلاس کی, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کا علم, آپ لوگوں کا یہ جو علم کا شوق ہے جو آپ کو اس سے باندھے رکھا ہوا ہے. اور میری تو ہمیشہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے علم کا شوق جاری رکھے, کہ ہم یہ علم ہمیشہ حاصل کرتے رہیں, کبھی اس کا یہ راستہ بند نہ ہو, اور یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں انشاءاللہ. کہ من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الی الجنہ, کہ جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے الحمدللہ. تو واقعی میں جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جائے, جب بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ پڑھا جاتا ہے, جب مطالعہ ہوتا ہے, کل رات میں دیکھ رہی تھی یہ احادیث تو خواب میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اچھا یہی سارے صحابہ نظر آ رہے ہوں. تو بس جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں یا سیرت کے بارے میں تو لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں چلے گئے ہیں, لگتا ہی نہیں کہ ہم ابھی یہ والی دنیا میں جی رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد, یعنی ایک تصور میں لگتا ہے کہ ہم وہی ماحول میں چلے گئے ہیں. واقعی میں کیسے نیک لوگ تھے کہ جن کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی حصہ نہیں ہے اس میں ان کے جیسا, یا ہمارا تو کچھ بھی اس میں ہاتھ نہیں ہے. جیسے انہوں نے قربانیاں دی, جیسے وہ لوگ نیکی کے علم بردار تھے, جیسے وہ لوگ تقوی والے تھے, اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس میں 1% بھی نہیں آتا ہے, لیکن کم از کم ہم کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے بنیں, ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں, اور ہم بھی اس نیکی کی راہ کو اپنائیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر بچپن سے اپنے بچوں کو ہم جب ان کی مجلس کا ذکر پڑھتے ہیں نا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کتاب العلم میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی, یاد ہے امام بخاری اس حدیث کو ٹوٹل 10 جگہ لائے ہیں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی جو عبداللہ ابن عمر کی جو کھجور کے درخت والی حدیث تھی, سوال والی حدیث, تو امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں بھی لائے ہیں، اس کے علاوہ کتاب العلم میں بھی لائے ہیں، تو کئی جگہ وہ حدیث بیان ہوئی ہے الحمدللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ایک جو دل میں خواہش بڑھتی ہے کہ کیسی وہ مجلسیں ہوا کرتی تھی، کتنی خوبصورت وہ مجلسیں ہوا کرتی تھی، اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہوں. اور ٹھیک ہے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج کی مجلسوں میں ہم حصے دار بن سکتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسی مجلسیں اٹینڈ کرے، اور ان کے دل میں بھی وہی علم کا شوق اور وہ جذبہ پیدا ہو، اور وہ بھی علم کو پھیلانے والے، علم کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، اور ہمارے آنے والے بچے بھی ایسے نیک ہوں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ہمارے لیے دعائے خیر کرنے والے بنے، جن کی نیکی کی وجہ سے والدین کو بھی اجر ملتا رہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے کہ وہ دین کے داعی ہوں اور دین کا علم لوگوں کو پہنچانے والے بنے. آمین. تو یہ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ویسے تو ان کی سیرت بہت لمبی ہے، میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم سیرت کا کورس کروایا تھا تو جو عبادلہ تھے وہ میرا بہت ہی پرسنل ذاتی انٹرسٹ تھا اصل میں اس میں، کہ سیرت سے اور تاریخ سے بہت ہی الحمدللہ وہ دلچسپی بھی ہے، تو جب بہت ڈیٹیل میں لیا تھا ان کا، لیکن یہاں ہم مختصراً کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے صحابہ کا ذکر ہے. لیکن میں ابھی آپ لوگوں کی رائے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا، کوئی ایسا پوائنٹ بتائیے جو ابھی ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو، جس سے ہمارے عملی پہلو میں اضافہ ہوتا ہو. ہاتھ اٹھائیے گا آپ لوگ. عمار اور حذیفہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان. حضرت عمار بن یاسر انسی بنو مخزوم کے آزاد کردہ اور حلیف تھے، اور ان کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ پڑھے ہیں الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور 37 ہجری میں 93 عمر ہو چکی تھی، وہاں شہید ہوئے، اور رسول اکرم نے پہلے ان کے بارے میں گواہی دی تھی کہ ایک یعنی ایسے گروہ سے، باغی گروہ سے کے ذریعے ان کو شہید کیا جائے گا. اور حذیفہ بن یمان رسول اکرم کے خاص رازداروں میں سے ہے، ان کو سر النبی بھی کہا جاتا تھا، یعنی رازدار رسول. مدائن میں ان کی وفات ہوئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور یہ ان کا جو ایک بہت مشہور واقعہ ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، کہ سالم مولا ابی حذیفہ، آپ نے نام سنا ہوگا، کہ ان کے جو آزاد کردہ غلام تھے جو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں تلاوت میں، ماشاءاللہ ان کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ کئی دفعہ رسول اکرم نے ان کی تعریف کی، اور انہوں نے غلام خرید کر، یہ مکہ کا رخ انہوں نے کیا تھا اور ساتھ میں غلام بھی تھا، صرف 10-11 سال کا لڑکا، تو انہوں نے اسلام قبول کیے تو غلام نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. جب رسول اکرم نے مکہ میں ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں، 8-10 صورتیں، تو وہ غلام نے بھی صورتیں یاد کر لیں اور ان کو جلدی یاد ہو گیا تھا. تو واپسی پر وہ غلام ہی نماز پڑھاتے رہے راستے بھر، اور ان کی تلاوت میں انہوں نے اتنی پھر ترقی کی آگے چل کر کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، سبحان اللہ. تو انہی کے وہ غلام تھے. اور جو مشہور واقعہ کہ جو یعنی انہی کو انہیں بچہ بھی بنا لیا تھا، انہوں نے بیٹے جیسا بنا لیا تھا اس کو ان کو، تو جو دودھ پلانے کا واقعہ ہم کو ملتا ہے مشہور واقعہ کے، ان کی بیوی کو اسپیشلی رسول اکرم نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے وہ دودھ پلا دے، حالانکہ وہ بڑے بھی ہو چکے تھے، لیکن یہ واقعہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا، دوسروں کے لیے مخصوص نہیں، کہ کوئی بھی دودھ یعنی جو بچے کو جب دودھ پلایا جائے گا تو جو 2 سال کی عمر ہوگی، اس کی دودھ پینے کی عمر ہے، اسی میں دودھ پلایا جائے گا، تب وہ دودھ شریک بیٹا یا دودھ یعنی رضائی بھائی، رضائی بیٹا، رضائی بہن جو بھی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو بہرحال، اور یہ وہی حذیفہ ہیں رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر دی تھی اور اکسایا تھا اور ابھارا تھا کہ ایک مصحف یعنی ایک تلاوت پر جمع کریے امت کو، ورنہ اختلاف ہو جائے گا اور ہماری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور قرآن بھی بکھر جائے گا اختلاف تلاوت کی وجہ سے. تب پھر انہیں کے کہنے پر جب یہ آذربائیجان سے واپس آئے تھے اور وہاں انہوں نے جو اختلاف دیکھا تھا کہ تلاوت نماز پڑھاتے ہوئے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ تم نے جو تلاوت کی وہ غلط ہے، میری تلاوت صحیح ہے، کس نے کہا کہ میری تلاوت صحیح ہے تمہاری غلط ہے، اور اس میں آپس میں ان میں ایک طرح سے توتو میں ہو گئی تھی جنگ میں آذربائیجان میں. تب وہ اتنا گھوڑے پر سوار ہو کر کہہ رہے تھے، اتنی تیزی سے آئے تھے اور بہت تھک گئے تھے، اور ویسے ہی وہاں سے وہ نکل گئے خبر لے کر، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سانس لی اور کہا کہ اگر آپ نے ایک تلاوت پر یا ایک قرات پر امت کو جمع نہ کیا تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. تو بہت ہی بہت ہی اچھا ان کا مشورہ تھا, جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف عثمانی کو ترتیب